24 مئی 2017، ترجمان کابر عرب اللہ شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم اپنے وطن معلوف ضلع لال موہن بھولا میں ایک مدرسے کے افتتاح کے لیے تشریف لے گئے۔ واپس روانگی سے پہلے وطن ہی کے ایک مدرسہ مصباح العلوم میں عصر کی نماز پڑھی۔ امام صاحب نے سلام پھیرنے کے بعد دعا میں صرف اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارکت یا ذی الجلال والاکرام کہہ کر دعا مکمل کر دی۔ اس موقع پر حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا، دعا کا مقصد ہے چاہنا، مانگنا، اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، مجھے جنت دے دیجئے، میرے اوپر رحمت نازل فرمائیے، کچھ مانگنا، یہ ہے دعا۔ اور یہ امام صاحب نے ابھی جو دعا کی ہے، یہ ہے دعا پڑھنا، یہ بھی ایک دعا ہے۔ دونوں چیز تو ایک نہیں ہے، ملک بھر دعا کا یہ ڈھنگ چل پڑا ہے۔ کیا ہوا، یہ تو کوئی دعا نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا نہیں ہوا۔ فرض نماز کے بعد تو دعا قبول ہوتی ہے۔ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ ایک صحابی ہے کہ پانی نہیں ہے، پانی کی بڑی قلت ہو گئی ہے۔ حضرت علی ابن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست صاحب کرامت صحابی ہیں، بحرائن کے غزوہ کے موقع پر صحابی وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کے دیکھا کہ نصرانیوں نے سمندر پار ہونے کے تمام کشتیاں، جہاز سب اپنے قابو میں لے رکھا ہے، اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ اب دریا پار ہونے کے لیے کوئی انتظام ہے ہی نہیں، کوئی جہاز نہیں ہے۔ اس وقت انہوں نے لشکر کی طرف متوجہ ہو کر ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر موجود تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی ابن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے لشکر کو حکم کیا ہے کہ تم اپنے اپنے گھوڑا لے کر توکلن علی اللہ دریا پہ کود جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ کسی بھی ایک گھوڑے کا کھر بھی پانی سے تر نہیں ہوا۔ اس طرح تمام لشکر دریا عبور کر کے اس پار چلے گئے حضرت علی ابن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر۔ اتنے زبردست باکرامت صحابی ہیں۔ اب جو ہم نے واقعہ ذکر کیا ہے، یہ دلائل النبوہ میں مذکور ہے۔ اب جو کہنے جا رہا ہوں، یہ البدایہ والنہایہ میں موجود ہے۔ امام عماد الدین کثیر رحمتہ اللہ علیہ جیسی شخصیت، اتنے معتبر، اتنے بڑے آدمی، زبردست فقی، محدث، مفسر اور بہت اونچے پائے کے امام الجرح و تعدیل ہے، انہوں نے اس واقعہ کو ذکر کیا ہے کہ فجر کی نماز کے وقت ہو گیا اور یہ پانی کا انتظام ہے ہی نہیں۔ پھر عرب جیسے ممالک میں اگر پانی نہ ہو تو اور اس میں مشقت بڑھ جاتی ہے، پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ عرب کے ریگستان میں اگر پانی نہیں ہے تب تو مصیبت ہی مصیبت ہے۔ اب نہ کوئی وضو کر پا رہا ہے، کسی کو نہانے کی ضرورت تو وہ نہا بھی نہیں پا رہا ہے۔ اب مشکل ہو گیا کہ پیاس اتنی زیادہ ہے، اور مشکل یہ ہو گیا کہ سب بہت زیادہ پیاسے تھے۔ اس پر مزید یہ تھا کہ جانوروں کو پانی پلانے کا کوئی نظم بھی نہیں تھا، کوئی صورت بھی نہیں تھی۔ اگر جانوروں کو پانی نہیں پلایا جائے گا تو اس جانوروں پر چل کر آگے بڑھنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب یہ مسئلہ جو ہے بہت سخت ہو گیا۔ تو اس موقع پر حضرت علی ابن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا کہ چلو فجر کی اذان دے دو۔ اذان ہو گئی، اب تو تیمم سے بھی نماز چل سکتی ہے۔ حضرت علی ابن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں فجر کی نماز سب نے پڑھ لی۔ سلام پھیرنے کے بعد جو ہاتھ اٹھایا حضرت علی ابن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دیر تک دعا میں مشغول رہے۔ آخر لوگوں کی ایک جگہ بھیڑ محسوس کر کے ادھر متوجہ ہو گئے، کیا پانی مل گیا کیا وہاں؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ابھی تک پانی نہیں ملا۔ پھر دعا میں مشغول ہو گئے، دعا انہوں نے ختم نہیں، دعا چل ہی رہی، چل ہی رہی ہے۔ آخر لوگوں نے آ کے اطلاع دیے کہ حضرت پانی مل گیا ہے۔ قریب ہی ریگستان میں پانی سے بھرا ایک تالاب پیدا ہو گیا، سب کے سب وہاں سے پانی پیا، وضو کیا، نہایا، برتنوں کو بھرا، جانوروں کو پانی پلایا۔ اتنا عظیم الشان واقعہ ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا کے متعلق مرفوع حدیث، حسن کے درجے کی حدیث کئی ایک ہے، ضعیف نہیں ہے، اور دعا کرنا بالیقین مستحب ہے۔ لیکن بعض بدعتی لوگ ہیں، وہ دعا کے سلسلے میں حد سے تجاوزی کر لیتے ہیں، گلو کر بیٹھتے ہیں، بات نہیں سمجھے، بہت ہی زیادہ حد تجاوزی کر لیتے ہیں۔ اور ادھر اہل حق میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، نماز تو پڑھتے رہتے لیکن سلام پھیرنے کے بعد پڑھ لیتے ہیں امام صاحب کو کہ آپ نے دعا کیوں نہیں مانگی، اور اس پر سخت گرفت کر لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں حل فقہا کرام کے درمیان دو طرح کے ہیں۔ دو ہے مسئلہ، ایک یہ ہے کہ کسی مستحب عمل کے سلسلے میں جب عام لوگ حد سے تجاوزی کرنے لگتے ہیں، زیادتی کر بیٹھتے ہیں، تو اس سلسلے میں فقہا کرام کے دو رائے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس عمل کو سرے سے ترک کر دینا، کہ اس میں منکرات جمع ہو گئے اور بوجہ شمول منکرات اس عمل کو ترک کر دینا ہے، یہ ہے فقہا کرام کی ایک صورت۔ فقہا کرام کی ایک دوسری رائے یہ ہے کہ عمل کو ترک نہ کرنا، صرف منکرات کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کو اٹھا دینے میں، دعا کو بند کرا دینے میں فائدہ کتنے ہیں اور نقصان کتنے ہیں۔ نقصان تو اتنا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس سے محرومی ہو گئی، اور یہ محرومی زندگی بھر کے لیے ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ بہت سے لوگ دعا کے بارے میں بڑی بے فکری کرتے ہیں، بے اعتنائی برتتے ہیں، لاپرواہی ہو جاتی ہے، بے پرواہی ہو جاتی ہے، آخر دعا کرتے ہی نہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اہل حق ہی میں ایک طبقہ تو یوں ہے کہ پورے دنیا بھر میں کہ وہ دعا مانگتے ہی نہیں فرض نماز کے بعد، اور دوسرے لوگ مانگتے ہیں، تو یہ آپس میں یہ پریشانی ہی پریشانی ہے۔ اور عوام میں دین کی سمجھ کی کمی ہے، وہ ان چیزوں کو فتنے کا بنیاد بناتے ہیں، تو دفع ضرر مقدم ہے جلب منفعت سے۔ جب تک میرے سامنے دلائل قویہ کے ساتھ بالکل واضح نہیں ہو گیا کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا مستحب ہے، تب تک میں نے کبھی اس سلسلے میں لب کشائی کی ہی نہیں، خاموشی برتی میں نے۔ کوئی بھی عالم اگر اس سلسلے میں میرے ساتھ کوئی کچھ کہنا بولنا چاہے، تو میں صرف یہ نہیں کہ ان کے ساتھ بولوں گا، بلکہ ان کتابوں کے ساتھ ان کے سامنے حاضر ہوں گا۔ دیکھ لیجیے، ان کتابوں میں یہ تفصیلات ہیں کہ اس میں دیکھ لیجیے آپ۔ ہمارے بھولا کے مولانا عبدالحق صاحب اس سلسلے میں بہت ہی سختی کرتے تھے۔ یہ گئے ڈھاکہ میں میرے خانقاہ میں بیعت ہونے کے لیے، تو ایک مرتبہ میں بعد فجر اسی عنوان پر میں نے بیان کیا، تو اس وقت میں نے یوں سمجھا تھا کہ یہ تو دعا نہ کرنے کے سلسلے میں بڑے متشدد ہے، اور میں تو فرض کی نماز کے بعد دعا کرتا ہوں، اسی حالت میں اگر ان کو بیعت کر لوں تو ایک پریشانی ہوگی پھر۔ تو وہ کئی مرتبہ میرے خانقاہ میں گئے، لیکن ایک مرتبہ بھی میں نے ان کو بیعت نہیں کی، بار باسرار کہتے رہے بیعت ہونے کے، ہر مرتبہ میں نے ایک مرتبہ کی ان کو بیعت نہیں کی، ان کی وہ گزارش کو میں نے ٹال دیا۔ اخیر مرتبہ وہ بہت ہی ایک دم بہرحال بیعت ہو کے جانے ہیں، اس پر وہ مضبوط ہو گئے۔ اس روز بعد فجر میں نے اس عنوان پر تفصیل بیان کیا، اور عربی کتابیں تو میرے پاس تھی ہی، ان کتابوں کے نام لے لے کر حوالے کے ساتھ میں نے بیان کیا، اور کئی کتابیں ہیں، اس میں ہمارے اکابر کے رائے بھی موجود ہیں۔ اس موقع پر حدیث پر بھی تفصیلی کلام ہوا کہ کوئی بھی حدیث حسن کے درجے سے بالکل نیچے نہیں ہے۔ آخر وہ مولانا عبدالحق صاحب اس مجلس میں تو تھے ہی، بیان کے بعد وہ کہنے لگے کہ یہ جو کتاب آپ کے ہاتھ میں، اس کی اشاعت بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ تو اس وقت میں اور خاموشی بڑھتی کہ دیکھوں گے کرتے کیا، اور پھر دیکھ رہا تھا کہ لوگوں کو لالا کر میرے پاس وہ گزارش کرتے تھے کہ مجھے بیعت کر لیجئے، اور اس طرح 3 سال تک وہ میرے پاس گزارش کرتے رہے۔ آخر میں میں نے ان کو بیعت کر لی۔ کیا ایک آدمی کی رعایت میں اپنے پیارے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو میں ترک کر دوں؟ کوئی عمل تو ہے نہیں، بس صرف اللہ سے یہ مانگ کے لے لوں کہ اللہ مجھے اتنا دے دیجئے۔ ارے بھائی، کچھ تو عمل کر نہیں پایا، بس اللہ سے تھوڑا مانگوں لے لے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ نماز کے بعد اتنا بھی نہیں بول پاؤں، فرض نماز کے بعد اتنا بھی نہ بول پایا کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، میرے لیے رحمت کا فیصلہ کر دیجئے۔ اتنا اگر ہو گیا تو یہ بھی تو بہت بڑی بات ہو گئی، اتنی بات بھی کہہ نہ سکوں، کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ارے بھائی امام صاحب، اتنی بات بھی آپ سے نہیں ہو کہنا نہیں ہوا، کیا ایک زبانی دعا یاد کر رکھے ہیں؟
انت سلام ان کے سلام برحمتی کا،
یہ کیا برحمتی کا ہے؟ کون سی وہ حدیث ہے جس سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد
انت سلام ان کے سلام برحمتی کا
کہا ہے؟ بس یہ تو فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، انہی دعا میں سے یہ ایک دعا ہے بس۔ تو جو نماز کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہو، یہ تو مانگنا ہوا، چاہنا ہوا، تو انت سلام ان کا سلام کہہ کر تو تم کچھ اللہ سے مانگے نہیں، چاہے نہیں، ادھر مخلوق کو دھوکہ دیا کہ میں نے اللہ سے کچھ مانگ لیا ہے، یہ کوئی دعا ہوئی؟ بس ہاتھ اٹھا لیا اور یوں چہرے پہ لگا لیا ہے، بوسا لے لیا ہے، یہ کوئی دعا ہوئی؟ یہ تو کھیل تماشا کرنا ہوا، بادشاہ کے دربار میں حاضری دی اور انہوں نے پوچھا کیا بات، کیا خبر، اور انہوں نے کہا کہ ایک پیٹیشن لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے بادشاہ سے کہا السلام علیکم، اور واپس آ گئے، کوئی پیٹیشن بھی نہیں اس پہ، کوئی درخواست نہیں ان کے وہاں جمع، بس سلام کہہ کر واپس آ گئے۔ تو یہ کھیل تماشا ہوا تو اور کیا ہوا، یہ دعا کا ایک صورت بنا کر دعا نہیں کیا آپ نے، یہ کچھ بھی نہیں کیا۔ امام صاحب، آپ نے رب العالمین سے کچھ تو مانگا بھی نہیں، تمہارے اندر دین کی سمجھ بالکل نہیں ہے، تفقہ فی الدین نہیں ہے، غیر مقلد لوگوں کی طرح دین کی سمجھ بالکل سطحی ہے، بہت ہی سطحی ہے، دین کی گہرائی میں جانے کی تم لوگوں کی توفیق ہوتی ہی نہیں۔ یہ جو دعا ہے اللہم اعنی علی ذکری کا شکر، یہ تو بہت ہی اہم دعا ہے،
اللہم اعنی علی،
یعنی دعا میں ایسی بات ہو جس سے اللہ سے مانگنا ہو، سوال ہو اللہ تعالیٰ سے۔ یہاں تک کہ بعض جگہ میں امام صاحب تو یوں مصلی کو دکھاتے ہیں کہ ہم تو دعا مانگ رہے ہیں، کرتے ہیں کھیل تماشا بس یوں،
اللہ علیہ وسلم
برحمت کا، کوئی تربیت نہیں ان لوگ، اگر تربیت نہ ہو تو صرف پڑھائی سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، سیکھنا چاہیے۔ مسلمانوں کو دعا سے محروم کرنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ جہاں پر حدیث بالکل صاف ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ
ایو دعائے اسمعو،
کون سی دعا سب سے زیادہ مقبول ہوتی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وقت کا ذکر فرمایا ہے،
جوف اللیل الاخر اور دبر الصلوات المکتوبات، جوف اللیل الاخر اور دبر الصلوات المکتوبات، تو جوف اللیل الاخر اور دبر الصلوات المکتوبات،
دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں اس حدیث کو۔ اخیر رات کی دعا یہ قبول ہوتی ہے زیادہ، اس سلسلے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور اسی پر عطف ہے یہ
دبر الصلوات المکتوبات۔
فرض نماز کے بعد کی دعا، اب ان دونوں میں فرق کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بھی معقول وجہ نہیں ہے۔ ویسے ہمارے اکابر کے اندر مختلف آراء رہے ہیں، ذاتی کسی رائے کو تا قیامت پکڑے رکھنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا تو جبریل امین تشریف لائے اور کہا کہ
استبشر اہل السماء بإسلام عمر، مرقات
میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر پورے ملائے اعلیٰ پر فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، اور اسی وقت یہ آیات نازل ہوئی،
حسبک اللہ من اتبعك من المؤمنین،
اے نبی بس اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور مومنین کافی ہیں۔ یہاں اگرچہ مومنین کا لفظ استعمال ہوا ہے اور جمع ہے، لیکن مقصد صرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے، تو کیا مطلب نکلا؟
حسبک اللہ من اتبعك من المؤمنین،
یہاں پر حسب کا فاعل ہے لفظ اللہ، اور واو عطف کے لیے ہے، اور ومن اتبعك کا عطف کس پر ہے؟ یہ لفظ اللہ پر ہے۔ ہمارے اکابر عام طور پر یہی تفسیر ذکر کرتے ہیں، لیکن زاد الماد کتاب کے اندر
علامہ ابن القیم
رحمۃ اللہ علیہ جیسے متبحر عالم اس ترکیب کو سراسر غلط ٹھہرایا ہے۔ یہاں چار ترکیبیں کی جا سکتی ہیں، چاروں ترکیب میں سے اس ترکیب کو جو ہمارے اکابر نے ذکر کیا ہے اس کو غلط ٹھہرایا ہے انہوں نے، کہ یہ من اتباکا کو معطوف اور لفظ اللہ کو معطوف لائے بنانا یہ صحیح نہیں، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس لیے کہ اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور یہ مومنین بھی کافی ہے۔ یہاں پر اللہ کا کافی ہونا یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، صحیح ہے، حق تعالیٰ سبحانہ ہر کچھ کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اگر مومنین کو بھی اس کے ساتھ ساتھ کر دیا جائے، مومنین کو اللہ کے ہمسر ثابت کرنا ہوا، اور یہ کبھی بھی کسی حال میں جائز نہیں ہو سکتا۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد کے ایک دم شروع ہی میں اس بات کو لکھا ہے۔ یہاں پر جو آپ حضرات بڑے بڑے ہیں، علماء ہیں، ماشاءاللہ، اس کا جواب کیا ہے بتائیے آپ لوگ۔ جب میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تو دل میں کھٹکا پیدا ہوا، تو یہ تو ہمارے اکابرین کے تحقیقات کا بالکل خلاف ہے، اب کیا جائے۔ تو اس موقع پر اس جگہ کے حاشیہ پر میں نے لکھ رکھا ہے، اگر کبھی میرے کمرے میں تشریف لائیں گے ڈھاکہ میں تو انشاءاللہ میں اسے یہ تحریر دکھاؤں گا کہ زاد المعاد کے اس جگہ میں میں نے حاشیہ میں کیا لکھ رکھا ہے، وہ دکھاؤں گا۔ کیا لکھا ہے اس وہاں پر؟ کفایت دو طرح کے ہیں، ایک ہے کفایت حقیقی اور ایک ہے کفایت ظاہری۔ اوریجنل اور واقعی طور پر تمام تر کار سازی یہ صرف وحدہ لا شریک سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن حق تعالیٰ کے جو بھی فعل ہے اس کا ظہور ہوگا اسباب کے ذریعے سے، اشخاص کے ذریعے سے، اسباب کے ذریعے سے۔ تو کفایت دو طرح کے ہیں، ایک کفایت حقیقی اور دوسری کفایت ظاہری۔ آیت پاک میں حسبک اللہ، اس میں اللہ اپنی ذات کو مقدم کیا ہے کہ یہ کفایت حقیقی تو میرے ہی لیے ہے، یہ میرا معاملہ ہے، میری کفایت حقیقی کا ظہور کے لیے کہ کیا میں لڑنے کے لیے میں خود بذات خود آ جاؤں گا، کیا میں تلوار سے کسی پر وار کروں گا، حملہ کروں گا؟ میری کفایت حقیقی کے ظہور کے لیے میں اپنے بندوں کو استعمال کروں گا، مخلوق کو استعمال کروں گا، میں اسباب کو استعمال کروں گا، ان اسباب میں یہ مومنین اور خاص طور پر ان میں یہ حضرت عمر سب سے اعلیٰ اور چوٹی مقام پر فائز ہیں۔ میری کفایت حقیقی کا ظہور کامل ہوگا حضرت عمر کے ذریعے سے، اور عمر کفایت ظاہری ہے، تو عطف اس طرح کے ہیں۔ تو اگر علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اگر میں یہ بات کہہ دوں تو کون مان لے گا؟ تو سنیے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن کے اندر اس آیت کے تحت یہی تفسیر لکھی ہے کہ کفایت دو طرح کے ہیں، ایک کفایت حقیقی اور دوسری کفایت ظاہری، دو طرح کے لکھے ہیں۔ اور تفسیر در منصور کا حوالہ تو بہت ہی مزیدار ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر در منصور کے اندر لکھا ہے، عامر شعبی جیسے اتنے جلیل القدر زبردست تابعی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں 500 صحابہ سے ملاقات زیارت کا شرف حاصل ہے، 500 صحابی سے ان کا لقاء ثابت، اور جو تابعی جتنے بڑے صحابی سے اپنا لقاء کا ثبوت بتائے وہ اتنے اونچے درجے کے، اعلیٰ درجے کے وہ تابعی سمجھے جاتے ہیں، اور عامر شعبی تو بہت ہی اعلیٰ مرتبہ کے تابعی ہیں۔ وہ خود اس آیت کے صاف صاف دو ٹوک الفاظ میں تفسیر کی ہے، اس آیت پاک تفسیر در منصور میں یہ لکھا ہوا ہے،
حسبک اللہ من اتبعک من المؤمنین،
اس آیت پاک کی تفسیر ہے
حسبک اللہ وحسبک من اتبعک من المؤمنین۔
انہوں نے اس آیت پاک کی ڈائریکٹ تفسیر ہی کی ہے اس طرح کہ اللہ کافی ہے اور متبعین مؤمنین کافی ہے۔ اب علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب کیا دیں گے؟ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہیں یا
عامر شعبی
رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہیں؟ وہ تو تابعی ہیں، کن کا علم یہاں پر بڑا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے قابرین کے سامنے کسی سلسلے میں دلائل موجود نہیں تھی اس وقت، تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا، لیکن باوجود اس کے کہ وہ ہمیشہ کہتے رہے کہ ہماری کوئی بھی بات اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے تو میری بات کے خلاف اگر کوئی مضبوط دلیل مل جائے، سنت کے خلاف، حدیث کے خلاف ہو، تو میری اس بات کو تم دیوار پر پھینک مارو، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے اس کو سر پر رکھو۔ تمام اکابرین یہی کہتے گئے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح کہا ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کہا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کہا ہے کہ میرا یہ فیصلہ اگر برحق ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر یہ صحیح نہیں تو عمر اس کا ذمہ دار ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک خلافت کو سنبھالا ہے سنت شریعت کے مطابق۔ امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کہا کرتے تھے کہ یہ 10 سال کی ہمارے جو خلافت ہے اس سلسلے میں ذرہ کوئی ثواب کہ ہم اللہ سے طلبگار نہیں ہوں گے، قیامت کے روز اگر اللہ تعالیٰ مجھے بلا کے کہہ دے کہ عمر جاؤ تمہیں میں نے بخش دی، تو میں سمجھوں گا میں مجھے بہت بڑی دولت مل گئی، بڑا کچھ مجھے مل گیا، کتنی عظیم الشان بات، کتنی عظیم بات ہے۔ اس لیے کسی بات پر جمے رہنا اور کوئی تحقیقات کے بارے میں کوئی کھوج نہیں لگانا یہ کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ اسلام کا علوم تو اتنا عجیب ہے، اب جگہ جگہ پہ مساجد میں اسی دعا کو پڑھتے ہوئے سنتا ہوں، اور یہ بہت عام ہو گیا ہے، ان لوگوں کی اصلاح کیسے ہوگی، ان کی اصلاح کون کرے گا؟ یہ لوگ تو کسی مربی کو مانتے ہی نہیں۔ اب زاد المعاد کے مصنف علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بھاری آدمی ہے، یہ عبارت اور ایسی زبردست آدمی کی عبارت ملنے کے بعد تو کبھی تاریخ ہو جانی چاہیے تھی کہ بس یہ یقیناً غلط ہے، لیکن میں نے سوچا کہ کیا ہے یہ کیسی بات ہو گئی، تو میں وہاں پر صاف صاف حاشیہ میں لکھ رکھا، اپنا علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ کی یہ رائے عامر شعبی کی تفسیر کے بالکل خلاف ہے، اور ساتھ ساتھ حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے بیان القرآن میں جو ہے وہ بھی میں نے وہاں پر لکھ رکھا ہے تاکہ کسی کو دیکھنا ہے تو وہ بھی دیکھ لے۔ اب دعا کے مسئلے میں جہاں کہیں سفر ہوتا تھا تو میں یوں کہتا تھا بھائی یہ بھی ٹھیک ہے، ہمارے اکابر کا یہ معمول رہا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور جو لوگ نہیں کرتے ہیں تو ان کا بھی ٹھیک ہے۔ اب تو دل میں بالکل اطمینان ہو گیا کہ جہاں پر ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگنے کے رواج ہے ہو گیا ہے تو وہاں پر بھی ہم اپنے ذاتی طور پر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لیتے ہیں۔ بس دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ بھائی کچھ بھی تو نہیں ہے، بس نہرا موقع نکلتا جا رہا ہے کہ بس مانگنے سے قبول۔ دور الصلاوات المکتوبہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سند قوی ہے، تو میں اس سلسلے میں دو چار بات کہہ دیتا ہوں۔ کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، جنت دے دیجئے، اگر قبول ہو گیا تو سیدھا جنت پہنچ گیا، اتنا آسان راستہ ہے اسے کیوں ترک کر دوں؟ اور فرض نماز کے بعد تو قبول ہونے کا وعدہ ہے ہی، دعا قبول ہونے کے جتنے وعدے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، کعبہ پر نظر پڑتے ہی دعا کر دے کوئی تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو کعبہ شریف پر نظر پڑتے وقت دعا اگر قبول ہو جائے تو اس کے مقابلے میں فرض نماز کے بعد کے جو دعا قبولیت کی گھڑی ہے وہ کم ہے کیا؟ آپ گئے ہیں عمرہ کرنے کو اور وہاں جانے کے بعد کعبہ شریف پر آپ کی نظر پڑی، تو کعبہ شریف پر نظر پڑنے کا مرتبہ زیادہ ہے یا فرض نماز کے بعد کا مرتبہ زیادہ ہے؟ اس لیے کہ فرض نماز میں تو بندہ عین معراج میں ڈوبا ہوا تھا حق تعالیٰ کے ساتھ، تو عین معراج کے ایسے موقع پر کچھ مانگ لینا کہ اللہ مجھے یہ دیجئے یہ دے دیجئے، سلام پھراتے ہی یوں کہہ دینا کہ اللہ مجھے کچھ دے دیجئے، کچھ نہ کچھ دے دیجئے، اور یہ بات اس صورت کے ساتھ بھی مل جاتی ہے جب نماز کے لیے مسجد کو جاتے ہیں تو یوں دعا پڑھتے ہیں،
اللہ افتح لی ابواب رحمت،
اے اللہ رحمت کا دروازہ کھول دیجئے کہ آپ کو یاد کر پاؤں، آپ کو پکارنے پاؤں۔ اب جب مسجد سے باہر نکلنے لگے تو یوں، اے اللہ مجھے کچھ کھانے کو دے دیجئے، بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو نماز سے فراغت کے بعد اب کچھ مانگ لینا کہ اے اللہ مجھے کچھ چاہیے۔ تو نماز کے بعد مسجد سے باہر ہونے کا عمل اور نماز فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد کا جو عمل چاہنے کے جو عمل ہے، دونوں میں مناسبت کامل ہے کہ نماز سے فارغ ہو گیا اب تو بہت کچھ چاہیے، اب یہاں بھی ضرورت پڑے گی اور آخرت میں بھی اس کی ضرورت پڑے گی، دونوں میں دے دیجیے۔ آپ دونوں طرح کی دلائل موجود ہے، حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ جہاں پر جو چالو ہے اس کو کرنے دو، اس کو کرو، اب جو مسافہ کرنا نہیں چاہتے وہ نہ کرو، اگر مسافہ کرنا چاہتے ہو تو خوب کر لو۔